أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. سورة نحل ان چار چیزوں کے بیان میں ہے جو مقاصد کتاب کہلاتی ہے: اللہ کی توحید، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق، ایمان بالآخرت، اور ہر طرح کے شرک اعتقادی اور فعلی کا رد بلیغ. اس توحید پر ادلہ اور براہین کا قیام، رسالت پر دلائل کا قیام، آخرت اور باس بعد الموت کے اعتقاد کو ثابت کرنے کے لیے ادلہ، اور طرح طرح کے شرک اور غلط نظریات کے رد میں قرآن کریم نے مختلف امثال و اشباہ پیش کیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی بڑی عبرت ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تم کو ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، مابین گوبر اور خون کے نکلتا ہے. لَبَنًا خَالِصًا، دودھ صاف. سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، خوب مزیدار پینے والوں کے لیے. ایک گائے اور بھینس، بکری اور بیٹھ، اس کے پیٹ سے گھاس کھا کر کے گوبر نکلتا ہے اور پیٹ میں خون جمتا ہے، لیکن خون اور گوبر کے درمیان سے ایک سان سترا چشمہ، شیرین لذیذ زود ہضم صحت افزا دودھ کا نکلتا ہے. نہ اس میں گوبر کی بو ہے اور نہ اس میں خون کا رنگ ہے. یہ اللہ کی قدرت کی حکمت کاملہ ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی عبرت ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تم کو ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. معلوم ہوا کہ دودھ، دہی، مٹھا، چھاچ، لسی، چائے، پینے کی چیز زیادہ مبارک ہے، اور مشروب مطعوم کے مقابلے میں زیادہ بڑی نعمت. دودھ پینا یہ ایک طریقہ ہے، دودھ کھانا دوسرا طریقہ ہے. جس میں روٹی ڈالے، شریر بنائے، وہ بھی جائز ہے، بہترین ہے، لیکن دودھ پینے کی چیز ہے، مٹھا، چھاچ، لسی پینے کی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ پیتا ہے، اور وہی مشروب اس کے لیے مطعوم بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دودھ میں کمالات رکھے ہیں، اس میں غذائیت بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا کی حیثیت بھی ہے. اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے. اللہ کی قدرت جاننا ہے، اللہ کی عظمت ماننی ہے. یہ صرف تن تنہا اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں، بشرطی کہ آدمی پیے بھی نہ. وہ ایک شخص نے بڑی بہن سے پالی تھی گائے، تو ہم کو اللہ نے بڑی گائے بہن سے دیے، تو کسی نے کہا بھینس تو نہیں ہے، بھینس آئے. کہا نہیں، میرے یہاں تو بھینس ہے، بھینس نہیں، بھینسا نہیں ہے. کہا آپ کتنا دودھ پیتے ہیں رات کو صبح؟ کہا نہیں، میری تو عادت پینے کی نہیں ہے. کہا آپ کے لیے تو بھینسا ہے، بھینس اس کی ہے جو اس کا دودھ پی رہا ہے. تو نے تو سنڈا پالا ہے، اللہ آپ کو پلاتا نہیں ہے. ونستی دوستی کو، ہم پلاتے ہیں تمہیں مما ان میں سے فی بطون ہی جو ان کے پیٹوں میں ہے. یعنی وہ چارہ کھائے, اناج کھائے, گھاس کھائے, پانی پیئے, تین حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. من بین فرس و دم. طالب علموں آنکھیں کھول کے دیکھو, فرس گوبر, دم خون, یہ مقصود نہیں ہے. اس کو کیسے مجرور کر دیا ہے, اس کا اعراب دیکھو کس طرح ہے, اور لبنن خالصن اس کو کیسے جگ بنایا ہوا ہے, لبنن خالصن اس کو منسوب کر دیا. یہ مقصود ہے لینہ منسوب, یہ قرآن کا اعجاز بلاغت دیتا ہے. من بین فرس نیچے جائے, دم نیچے رہے, گوبر اور خون مقصود نہیں ہے تو ان کے اعراب کس طرح ہے, اور دودھ مقصود ہے تو دودھ کے سارے مقاصد کو لبنن ایک, خالصن دو, سائغن تین, تینوں کے تین ایک اعراب میں لے آئے لشکاری بین پینے والوں کو. پہلے بھی کہا نسخی کم ہم پلاتے ہیں, پھر فرمایا پینے والے ہو تب پیے. لبنن دودھ, آج کل عرب دودھ کو حلیب کہتے ہیں, حلیب تازہ دودھ کو کہتے ہیں جب تک اس پر نکلا ہوا جاگ موجود ہے, اور جب ٹھنڈا ہو جائے تو لبن کہلاتا ہے, اور لبن کہتے ہیں وہ لوگ دہی کو. کتنی کمکل پن کی بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قصدن قرآن کے مزاج کے خلاف عربی موڑ دی گئی ہے. پلاتے ہم تم کو وہ جو ان کے پیٹوں میں ہیں, من بین فرس و دم گوبر اور خون کے درمیان سے, لبنن دودھ خالصن خالص, خالص دودھ ہو. یہ نہیں کہ وہ دودھیا کو کسی نے کہا کہ ہم نے آپ سے دودھ لے گئے چائے نہیں بنی, کہا آپ نے پانی ڈالا ہوگا, کہا ہاں کا پانی تو میں ڈال چکا تھا, آپ کو کیا ضرورت ہے ڈالنے کی. لبن ہو, دودھ ہو, خالصن خالص صرف دودھ, سائغن خوشگوار للشاربین پینے والوں کے لیے. علماء لکھتے ہیں کہ اور کھانے کم کر دیے جائے تو پھر دودھ کی طاقت توانائی بڑھے گی. جن لوگوں کو دودھ راس نہیں آتا, یا انڈا راس نہیں آتا, یا شہد راس نہیں آتا, بہتر ہے کہ وہ دنیا سے سفر کر لیں, دنیا میں ان کی ضرورت نہیں. یہ سب مسلمان کے مزاج اور ایمان کے موافقات ہیں. اور دودھ موافق نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے غذاؤں کی کثرت ہے. گوشت کم کر دے, دالیں اور سبزیاں روک لے, کچھ دنوں تک خالی روٹی کھائے, پانی کے ساتھ کھائے, سرکے کے ساتھ کھائے, سلاد کے ساتھ کھائے, پھر دودھ پیئے. در حقیقت کوئی مرض دنیا میں نہیں ہے جس میں دودھ مضر ہو, بشمول ہارٹ کے, ہر مرض کے لیے دودھ فائدہ مند ہے. لیکن دودھ پینے والوں کو عقل کا استعمال بھی کرنا ہوگا. جو گرم مزاج کے لوگ ہیں وہ ٹھنڈا دودھ پیئے, جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں وہ نیم گرم دودھ پیئے. بہتر ہوگا کہ دودھ میں شکر نہ ڈالا جائے, ڈالا جائے تو بہت معمولی مقدار میں, یا شہد کے چند قطرے چھوڑے جائیں. دودھ کی دودیت غالب رہنا چاہیے. پینے کے لیے اعلیٰ دودھ وہ بکری کا ہے, دوسرے درجے میں گائے کا ہے, تیسرے درجے میں بھینس کا ہے, پھر اونٹنی کا ہے, اور آخری نمبر وہ بھیڑ کا ہے. وہ گاڑا بہت زیادہ ہے. گاڑے دودھ میں پانی ملا کے پینا زیادہ بہتر ہے, اور دودھ میں پیتے وقت وقفہ کرنا مناسب ہے طبن اور حکمت. یک دم نہ پیا جائے, مزے لے کے پیا جائے. دودھ میں گلاب کی پنکھڑیاں بھی توڑ کے ڈالنا ادب ہے, زمزم کے قطرے ڈالنا یہ بھی ادب ہے. دودھ پینے کے عادی ہونا یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے. جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک دودھ ہے. دودھ کی موافقت اور راستانہ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر بھی ہوتا ہے. ماں کا دودھ جب شیرین بچے کو موافق آ جائے تو عمر بھر وہ دودھ کا قدردار ہوتا ہے. اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے, پلاتے ہم تم کو وہ جو ان کے پیٹوں میں ہیں, ماں بہن گوبر و خون کے, دودھ خالص اور خوشگوار پینے والوں کے لیے. ومن ثمرات النخیل والعناب, اور کھجور کے پھلوں میں سے اور انگور, تتخذون منہ سکرا, تم بناتے اس میں سے نشاور چیزیں, ورزقا حسنا, اور وہ روزی عمدہ ہے. بڑی شراب انگور یا کھجور کی بنتی تھی, کھجور اور انار انگور. ویسے تو چاول کی بھی بنتی ہے, جو کی بھی بنتی ہے, لیکن بڑی شراب جو عام رواج تھا وہ کھجور اور انگور کی ہوتی تھی. حق تعالیٰ نے کہا کہ تم اس میں سے نشاور چیز بناتے ہو. یہ مقام تو نعمتوں کے بیان کا ہے, لیکن اس میں گلہ آ گیا. تتخذون منہ سکرا, جیسے آپ کہے کہ ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں اور آپ اس میں سے روٹی گرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, شکوا ہو گیا. کہتے ہیں ہم اتنی عزت سے آپ کو بٹھاتے ہیں اور آپ روٹی کے ساتھ ہاتھ پہنچتے ہیں, یہ بے ادبی کی شکایت ہوگی. روٹی کے ساتھ کوئی ہاتھ پہنچتا ہے کیا؟ پلیٹ رکھی ہوئی اور آپ دسترخوان پر ہڈیاں ڈال رہے ہیں, یہ گلہ ہے نا, بے ادبی کا گلہ ہے. ٹیشو پیپر رکھا ہوا ہے اور پانی پینے ہاتھ دھونے کے لیے ہے, آپ روٹی کے ساتھ کیسے ہاتھ صاف کرتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی جہالت ہے, دین سے بے خبری ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَامِ, اور پھلوں میں سے کھجور اور انگور, تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا, تم بناتے ہو اس میں سے نشاور. تفسیر کشاف میں جار اللہ نے لکھا ہے, اس آیت کو سن کر بڑے صحابہ شراب بنانا لینا پینا سب چھوڑ گئے تھے. یہ تو شکوہ ہے بہت سخت. ورزقا حسنا, اور یہ روزی عمدہ ہے. ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون, بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. دودھ کے بعد دوسرا نمبر شہد کا. واؤہا ربک الی النحل, اور دل میں بانٹ ڈالی تیرے رب نے شہد کی مکھی کے. نحل شہد کی مکھی, کیا بات ڈالی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتن, کہ بنائیے پہاڑوں میں گھر, و من الشجر, اور درختوں میں, و مما یارشون, اور وہ جو اونچی اونچی چڑھتی ہے. تین قسم کا شہد ہو گیا, سب سے اعلی پہاڑی شہد, دوسرے نمبر کا درخت والا شہد, تیسرے نمبر پہ پالتو شہد, یا وہ شہد جن کو آپ مکانات پہ بیلیوں میں لگواتے ہیں. قرآن کا یہ فصاحت بلاغت دیکھو, خود ترتیب ان میں قائم کی. اور شہد تین قسم کا ہے, ایک چھوٹی مکھیاں جو ایک چٹان ہزار کا بھی ملے تو سستا ہے. اصل تعریف اور منقبت فوائد اس میں ہیں, جو مشکل سے ایک چٹان یا پون چٹان یا ڈیڑھ چٹان بنتا ہے سال میں, چھوٹی مکھیاں ذرا ذرا سی فجر کے بعد فضا میں اڑتی ہے. یہ مدرسے میں چھوٹی مکھیوں کے بہت زیادہ ہے, تقریباً سب درخت بھرے ہوئے ہیں, لیکن عمل بے خبر ہے. طالب علم تو مسافر ہوتے ہیں, ان غریبوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور اس کے لیے خاص ذوق اور تلاش کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری مکھیاں اس کو معتدل مکھی کہتے ہیں, متوسط, ان کا شہد بھی بہتر ہے. تیسری وہ ہے جو بالکل بڑی بڑی ہے, خاص کر پنجاب میں اور سندھ میں, جو بہت تینوں کے حساب سے شہد نکلتا ہے. یہ وہ شہد ہوتا ہے کہ جو بڑی مکھیاں ڈالتی ہے, اور سچ بات یہ ہے کہ ان میں بالکل گنے کا ذائقہ, گڑ کا ذائقہ, آپ سمجھیں گے کہ گڑ کا گھر میں بنایا ہوا ہے. جس جگہ گنے کے باغات زیادہ ہوتے ہیں, کھیتی ہیں, وہاں پر یہی شہد پیدا ہوتا ہے. سب سے اعلیٰ اور عمدہ شہد وہ ایک درخت ہے, چھوٹا چھوٹا کیکر, اس کو ہم کہتے ہیں پلوسا, پلوس چھوٹا ببول, چھوٹے پتے والا چھوٹا کانٹا, اس میں جو شہد ہے اس کی نظیر نہیں ہے. عموماً چھوٹی مکھیاں ان میں چپتی ہے بڑی مکھیوں سے, کیونکہ بڑی مکھیاں ان کو کھا جاتی ہیں. دوسرے نمبر کا شہد وہ ہے جو باغات کے اندر ہو, جیسے خوص کے اندر افغانستان کے بعد علاقوں میں، تو تیسرے درجے کا شہد وہ بیری کا شہد ہے، کالی بیری کا شہد، یہ تیسرے نمبر کا شہد ہے، یہ اتنا زیادہ اس کا استعمال نہ کرتا. وہ پہلی والی قسم پلوسے والا چھوٹی مکیوں کا، اور دوسرا وہ بالکل سفید رنگ کا ہوتا ہے، چمکتا ہوا سفید، خوص سے آتا ہے، خوص میں سو سو میل کے فاصلے پر چمبیلی ہے، موتیا ہے، بالکل سفید ٹیٹرون کی طرح سفید، لٹے کی طرح سفید شہد آتا ہے، لیکن وہ بڑے پیمانے پہ بنتا ہے، شہد مکیاں بہت زیادہ ہے. تیرے رب نے شہد کی مکی کے دل میں ڈالا کہ بنا پہاڑ میں گھر، سب سے عمدہ شہد ہو گیا پہاڑی، ومن الشجر اور جو درخت میں ڈلتا ہے دوسرے نمبر، ومما یارشون اور جو وہ پالتے ہیں مکھیاں، اوپر ان کے لیے بکسے رکھتے ہیں، انگور کی بیلیاں لوکی کی بیلیوں میں چڑھاتے ہیں. ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھائیے ہر طرح کا پھل، پل تو نہیں کھاتی، پل چوستی ہے. فصلوں کی بس چلتی جائیے سبل رب کے، رب کے راستوں پر ذلولا عاجزی سے. لیکن شہد کی مکھی کو یہ کمال بھی ہے کہ یہ راستہ بہت جانتی ہے. صبح سرحد سے میں مکھی لایا کراچی یا گلشن میں چھوڑا، 15 دن بعد دیکھا جہانگیر واپس پہنچ گئی. اللہ یخرج من بطونها شراب، نکلتا ہے ان کے پیٹ سے شربت، شراب ملونی، ان کے پیٹ سے نہیں نکلتا ہے، نکلتا تو دوسرے راستے سے ہے، لیکن وہ یغنور مچئیوی چغل شادی داخو حقیقت کی ندی مچئی غل دی، لیکن اللہ نے ان کو یہ کمال دیا ہے کہ وہ جو فضلہ نکالتی ہے وہ زبردست شہد. تو قرآن کریم ادب کی زبان بولتا ہے، تہذیب کی. گوبر کے لیے بھی کہا ان کے پیٹ سے بس گوبر نکلتا ہے اور خون جمتا ہے، عضو نہیں بتایا. اور اس کا بھی کہا کہ بس اس کے پیٹ سے ایک شراب نکلتا ہے، شربت، مختلف الوانہ، علیحدہ علیحدہ ان کے رنگ، افغانستان والا سفید، عربستان والا پیلا، سرحد والا بالکل کالا، جہانگیر خیر آباد والا سرخ، اور سندھ والا بالکل جیسے گڑ کا شربت، پنجاب ڈیرہ غازی خان کا شہد جیسے گڑ کا گاڑا شربت، کیونکہ ساری زمینیں کماد سے بھری ہوئی ہے گنوں سے، اس لیے قیمتی شہد نہیں ہے. فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. شہد شفا ہے بہت سارے امراض کے لیے، آنکھوں کے لیے شفا ہے، کھاتے بھی ہے پیتے بھی ہے، اور سلائی سے صبح و شام 3-3 بسم اللہ پڑھ کر آنکھوں میں ڈالتے ہیں، بشرطے کہ شہد ہو، چینی کا شربت ہو تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. قرآن شہد کی بات کر رہا ہے، اور اس کا شربت پیٹ کے اصلاح کے لیے پیا جاتا ہے. حدیث میں ہے ایک شخص کا پیٹ خراب تھا، آپ نے فرمایا اس کی اصلا اس کو شہد پلا دو. اس نے پلایا اور پھر کہا کہ بہت تکلیف بڑھ گئی، آپ نے کہا اور پلاؤ، میرا رب سچا ہے، فی شفاء للناس، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. 3-4 دفعہ کے بعد مکمل آرام آیا. تو علماء لکھتے ہیں کہ اصل میں صفائی ہو رہی تھی، آپ جب جھاڑو لگاتے ہیں تو پہلے گند بہت نظر آتا ہے، کچھ دیر بعد بالکل میدان صاف ہو جاتا ہے، صفائی ہو رہی تھی. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ شوگر کا مریض شہد کھا سکتا ہے؟ بعض متوکلین کہتے ہیں کہ بالکل، اللہ نے کہا فی شفاء للناس. ہمارے ایک دوست تھا، اس کا ہارٹ ٹوٹ گیا تھا، اس کو صبح و شام شہد لگاتا تھا، یقین کر لو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط جوڑ گیا. اتنا بڑا ایمان سب کا نہیں ہوتا. یہ افغانستان کی لڑائیوں میں عرب زخمی ہو جاتے تھے، زخموں پہ شہد ڈالتے. فی شفاء للناس، لیکن مفتی اس طرح فتویٰ نہ دے. جن بیماریوں کے لیے میٹھا منع ہے ان کے لیے شہد منع ہے. اور فیہ شفاء للناس، تو اشفاء فی القلیل، شفا فی الدواء لا فی الغذا، دوا کی گولی اتنی سی ہوتی ہے، روٹی آپ اتنی بڑی کھاتے ہیں، چاول اتنا بڑا پلیٹ بھرتے ہیں، شفا کا ہے الشفا فی القلیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہادت کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شفا للناس، تین انگلیاں چاٹے، ہر وقت صبح و شام کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ چمچے بھر بھر کے کھائے اس کا، پھر پڑے رہو کہو کہ جی نے پی شفا للناس میرے خلاف ہو گیا، تم نے اس کے خلاف کیا بغاوت کی. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہو. واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں فوت کرے گا. منکم من یرد الی ارض العمر، اور تم میں سے بعض وہ ہے جو لٹائے جاتے ہیں رذیل عمر کی طرف. رذیل عمر کون سی ہے؟ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ نہ جانے بات جاننے کے کچھ بھی. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک عالم پہلے سب کچھ جانتا تھا، بالکل نہیں جانتا. ایک بزرگ سب کچھ تھا، اب بالکل ہرو بیر ہے. تو اس عمر کو ارذل العمر کہا ہے، ارذل العمر ناپسندیدہ عمر، لوٹنے والی عمر، یعنی واپس لوٹ گئی، لٹا دی گئی ہے بچپن کی طرف. اللہ، بہتر ہے کہ ایسے موسم میں بزرگوں کے ساتھ ملاقاتیں کم کی جائے تاکہ ان کی بے آبروئی نہ ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، رائے میں پناہ مانتا ہوں کہ میں ارذل عمر کو پہنچوں. بعض بزرگوں کی بہت عمر ہو جاتی ہے، پھر وہ کچھ نہیں سمجھتے، سب کچھ الٹا سیدھا کرتے ہیں. اس لیے پیغمبر کو معتدل عمر میں اٹھا لیا، 63 سال میں، اور وہ ویر کے بابا سندل جو 187 سال کے ہو رہے ہیں، ان کا ڈول ڈال، صاف کلام، گفتگو، شکل مبارک، وہ بتاتی ہے کہ وہ سچے ہیں. اور وہ اپنی عمر پر لوگوں سے چندہ نہیں مانتے. ان کی عمر کا پہلا اعلان مفتی نظام الدین نے بنوری ٹاؤن میں کیا ہے، والعہدت والے وہو مسئول عند اللہ، سب سے پہلے اس شخص نے اعلان کیا، 123 سال کے. اور بابا سنڈاکی 77 سال پہلے مرا ہے، اور یہ اس کا خلیفہ. تو اب بتائیے کہ خلیفہ کوئی 8 سال کا بنتا ہے؟ سندل بابا جی کا چہرہ مبارک، پیشانی مبارک، گفتگو انداز اس صدی کا نہیں، وہ گزشت صدی کا ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالحنان سے دامت برکاتہم 95-97 سال کے، یقین کر لیں، سندل بابا کے ساتھ بیٹھے تھے، بالکل نوجوان لڑکے لگ رہے تھے. بابا جی ایک شان تک، پنجاب کے وہ تجار پیر پیشور، انہوں نے ان کے خلاف مضامین نکالے. میں نے ان کو للکارا، میں نے کہا انسان بن جاؤ، انہوں نے تمہیں ایسا نہلا دوں گا کہ یاد رکھ لو گے. تم سے وہ کب اس پر کوئی فیس مانگ رہا ہے؟ یہ تو مولویوں نے اعلان کیا ہے، حضرت نے کب کہا ہے؟ اور اگر خدا کسی کو بڑی عمر دے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن تعجب ہے کہ اس شخص کی راستی استقامت بالکل جوان کی طرح ہے، نوافل تک کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اور کھانا جب کھاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو انبیاء یاد آتے ہیں، جس شان سے وہ کھانا تناول فرماتے ہیں. الشفا فی الخلیل، یہاں سے تھوڑا سا، یہاں سے کسر. اللہ، بعض لوگوں کی عزت برداشت نہیں کرتے ہیں. عزت اللہ دینے والا ہے. پنجاب کے پیر جو ہے اپنے حدود میں رہے، ان کا جغرافیہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنے بڑے پیر ہیں. بناوٹ، جال سازی، یہ خاص فیشن بنا ہوا ہے. نام لیتے ہیں مولانا اشرف علی اور شیخ الاسلام کا، کام کرتے ہیں دوسرے لوگوں کا. اگر کسی کو کسی بزرگ سے مناسبت نہیں ہے تو نہ ہو، ایمان تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا فرض ہے. امام ابو حنیفہ سے بھی شوافی کو مناسبت نہیں ہے تو کیا فرق پڑا؟ ہمیں خود امام شافی سے نہیں ہے، ہم امام ابو حنیفہ کو کافی سب، ٹھیک بات ہے، لیکن اکرام اور تعظیم سب کی ضروری. اور سندل بابا جی اس زمانے کے اس صدی کا ایک مختنم ہستی ہے، اس کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. اور وہ پیشور آدمی نہیں ہے، وہ اس موضوع پر دکان نہیں کرنا چاہتے، لوگ انہیں مجبور کر کے 127 سال کی عمر میں کراچی لے آتے ہیں. نہ ان کے مزاج میں چندہ ہیں، نہ ان سے کوئی کسی سے کوئی تما رکھتے ہیں، نہ ان کا یہ طریقہ ہے. وہ ایک فقیر منش آدمی ہے، خالص درویش تباہ ہے. ولا نزکی علی اللہ احدا، جتنا ہم جانتے اتنا بیان کرے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، واللہ خلقکم، اللہ نے پیدا کیا تم کو، ثم یتوفاکم، پھر وہ فوت کرے گا تمہیں. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم ہی میں سے بعض لٹائے جاتے ہیں کمزور عمر کی طرف. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ تاکہ نہ جانے بعد جاننے کے کچھ بھی. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالی علم والے قدرت والے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک عالم کو بھلا بٹھا دیتا ہے، ایک قادر کو عاجز کر دیتا ہے،